تقدیر یکم جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. بھارت کہتا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری یا اکنامک کوریڈور کی متنازع خطے میں تعمیر ناقابل قبول ہے. بھارتی تجزیہ کار نے کہا
آبجیکشن ہے وہ زیادہ شدید ہے, جس طرح کی اصطلاح یوز کی گئی ہے ان ایکسیپٹیبل, وہ بھی میرے خیال اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے سخت خلاف ہے, اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پچھلے مہینے چین کے دورے کے دوران چینی رہنماؤں سے ملاقات میں اس منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کا بنیادی اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ راہداری پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کے گزرے گی, اور اسے فکر ہے کہ اس راہداری کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کہتے ہیں کہ آج ایک بم حملے میں پولیٹیکل انتظامیہ کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے. دوسری طرف پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں زمینی کارروائی میں 12 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ادھر کلدم تحریک طالبان پاکستان نے کل گجرانوالا میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا شمشاد اور ان کے بیٹے کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے. سبا اعتزاز.
گجرانوالا پولیس کے مطابق مسٹر شمشاد گزشتہ روز اپنی گاڑی میں اپنے بیٹے, بھتیجے اور ایک پارٹی کارکن کے ہمراہ فارم ہاؤس سے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں رانا شمشاد, ان کا بیٹا اور ایک پارٹی کارکن ہلاک ہو گئے. کالادم تحریک طالبان کے ترجمان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ پنجابی طالبان کے 3 بڑے گروہوں کی ٹی ٹی پی میں شمولیت کے بعد پنجاب اور سندھ میں ان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے.
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں پولیس کہتی ہے کہ وہ 15 برس کی ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کے ملزموں کو پنچایت کی جانب سے جوتے لگانے کی سزا دینے کے معاملے کی تحقیقات کرے گی. دلی سے سہیل حلیم.
ہریانہ کی پولیس کا یہ بیان گاؤں کی پنچایت کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس میں اس نے واقعے میں ملوث افراد کو 5-5 جوتے لگانے کی سزا سنائی ہے اور تقریباً $800 جرمانہ بھی عائد کیا ہے. متاثرہ لڑکی کے خاندان نے اسے انصاف کے ساتھ مذاق قرار دیا ہے. شمالی بھارت کے اکثر علاقوں میں مقامی پنچایتیں تنازعات کے فیصلے کرتی ہیں. بھارت نے حالیہ برسوں میں ریپ کے سنگین واقعات کے بعد جنسی تشدد کی سزا میں اضافہ کیا ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی اداکار میٹ ڈیلن نے برما میں روہنجا مسلمانوں کے المیے کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے کیمپ کا دورہ کیا ہے. طاہر عمران.
میٹ ڈیلن نے ایک کارکن کی اپیل پر برما کی ریاست رکھائن کا دورہ کیا. ہزاروں روہنجیا مسلمان پرتشدد حملوں کے بعد برما چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, جبکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کئی روہنجیا مسلمانوں کو انسانی سمگلر سمندر میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے. برما میں روہنجیا مسلمانوں کو جبر و استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں انہیں شہری تصور نہیں کیا جاتا.
بی بی سی کی ایک تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ شام کے اندر باغی گروہ کس طرح سے بچوں کو عسکری کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک نو عمر لڑکے نے بی بی سی کو بتایا کہ کس طرح سے وہ القاعدہ سے منسلک ایک گروہ نصرت فرنٹ کی طرف سے لڑتا رہا, لوگوں کا خون بہاتا رہا. اس نو عمر عسکریت پسند کا کہنا ہے کہ باغی گروہ بھرتی میں بچوں کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہیں. انگلینڈ میں ایک جوڑے کو گھر کے اندر سگریٹ پینے کی وجہ سے اپنے شیرخوار بچے سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں. سارا حسن.
مشرقی انگلینڈ میں صحت کے حکام کے مطابق اس جوڑے کے گھر میں ناقابل قبول حد تک سگریٹ کا دھواں پایا گیا. ایک خاتون اہلکار نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جب وہ گھر میں گئیں تو وہاں سگریٹ کا شدید دھواں بھرا ہوا تھا. اس معاملے کی سماعت کرنے والے فیملی کورٹ کی جج کو بتایا گیا کہ بچے کے والدین منشیات کا بھی استعمال کرتے تھے. عدالت نے بچے کو قانونی تقاضوں کے مطابق کسی اور جوڑے کی تحویل میں دینے کا حکم دیا ہے.
ایک طبی تجربے سے پتا چلا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دو مخصوص دواؤں کو ایک ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس سے جلد کے سب سے خطرناک کینسر میں مبتلا 60% مریضوں کے ٹیومر میں کمی واقع ہوتی دیکھی گئی ہے. شمائلہ خان.
یہ دوائیں امینو تھراپی کے ذریعے کام کرتی ہیں, جس میں انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو فعال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی انسانی جسم کے ہی اس قدرتی نظام کو بھی فعال بنایا جاتا ہے جو مدافعتی نظام کو جسم کی اپنی بافتوں پر حملہ کرنے سے روکتا ہے. امریکہ کے یل کینسر سینٹر سے وابستہ کینسر کے علاج کے ایک سرکردہ ماہر پروفیسر روئے ہربرس نے اسے شاندار نتائج قرار دیا ہے, مگر ان دواؤں کے ممکنہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں خدشات بھی پائے جاتے ہیں.
یورپ کی تیل اور گیس کی 6 سب سے بڑی کمپنیوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کا منصوبہ بنانے میں مدد کرنے کی انہیں اجازت دے. یہ کمپنیاں کاربن کے اخراج کی قیمت مقرر کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور حکومتوں سے براہ راست بات چیت کرنا چاہتی ہیں، جس سے ان کے بقول توانائی کے زیادہ صاف ذرائع کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت ہمسایہ ممالک چین اور پاکستان کے درمیان اکنامک کوریڈور یا سی پی ای سی کے سخت خلاف ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی جب گزشتہ ماہ چین گئے تھے تو مذاکرات کے دوران اس منصوبے کی انہوں نے سخت مخالفت کی تھی. سشما سوراج نے ان الزامات سے بھی انکار کیا کہ پاکستان کے تئیں موجودہ حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں. دہلی سے سہیل علیم.
سشما سوراج حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنی وزارت کا سالانہ رپورٹ کارڈ پیش کر رہی تھیں. وہ وزیر خارجہ ضرور ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کے بارے میں زیادہ تر وزیر اعظم نریندر مودی ہی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس پریس کانفرنس میں پاکستان اور چین کے درمیان اکنامک کوریڈور پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سشما سوراج نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نے نہ صرف سفارتی چینل کے ذریعے بلکہ خود چینی رہنماؤں سے اپنی ملاقات میں اس منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی اور انہیں بتایا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے.
دیکھیں، جہاں تک پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کا سوال ہے، ہر بار جب پی او کے میں کوئی گتیویدھی ہوتی ہے تو ہم ان کے امبیسڈر کو بلا کر یہاں اپنا پروٹیسٹ درج کراتے ہیں. لیکن اس بار ہم نے کیول وہیں تک نہیں رکھا، چائنیز امبیسڈر کو بلا کے پروٹیسٹ درج کرایا، جو ہمارے امبیسڈر وہاں ہیں ان کے تھرو چینی نیترتو کے سامنے ویرودھ درج کرایا. لیکن جب پردھان منتری وہاں گئے تب انہوں نے اس بات کو بہت دڑھتا سے کہا اور اس مدے کو بہت مضبوطی سے اٹھایا کہ یہ جو آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کی ہے اور اس میں بھی خاص طور پہ پی او کے میں جانے کی بات کی ہے، یہ ہمیں سویکار نہیں ہے.
تنظیم نگاروں کے مطابق بھارت کا بنیادی اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ کوریڈور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر گزرے گا، اور اسے فکر ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچہ فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. حکومت کو اس بات پر بھی تنقید کا سامنا ہے کہ اس کی کوئی واضح پاکستان پالیسی نظر نہیں آتی. حکومت کی پاکستان پالیسی آخر ہے کیا؟ یہ پوچھے جانے پر سشما سوراج نے کہا کہ پالیسی میں تبدیلی یا ترمیم کا تاثر غلط ہے. حکومت نے پہلے ہی دن پاکستان سے بات چیت کی شرائط واضح کر دی تھی اور ان پر اب بھی قائم ہے.
پہلا، ہم ہر مسئلے کو شانتی پورن وارتا سے سلجھانے کے لیے تیار ہیں، یہ پہلا سدھانت. دوسرا، لیکن وارتا کیول دو دیشوں کے بیچ میں ہوگی، ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں. نہ کوئی تیسرا دیش مدھیستا کرے گا، نہ کوئی تیسرا تتو پارٹی بنے گا، وارتا میں شامل ہوگا، یہ دوسرا پرنسپل. اور تیسرا، آتنک اور ہنسا سے دور سدبھاؤ کے واتاورن میں بات چیت ہوگی.
سشما سوراج نے اس قیاس آرائی کی بھی تردید کی کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کی تجویز کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے.
اور یہ کرکٹ والی جانکاری آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے آپ نے کہا کہ ڈیسائیڈ ہو گیا، مجھے کنسلٹ بھی نہیں کیا، ڈیسیزن بھی ہو گیا؟ کب ڈیسیزن ہوا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی، بالکل کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے.
3,000 کلومیٹر لمبے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا اعلان اپریل میں کیا گیا تھا، جب چین کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے تھے. یہ پاکستان کے گوادر بندرگاہ کو چین کے شنجیانگ خطے سے جوڑے گا، اور اس کے تحت تقریباً 46 ارب ڈالر کی لاگت سے ہائی ویز، ریلوے اور پائپ لائنوں کا ایک وسیع نیٹ ورک تعمیر کیا جائے گا. سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ایسے واضح بیان اور کھلی کھلی بات کے بعد ہماری خواہش تھی کہ پاکستان کا رد عمل فوری طور پر آئے. اس سلسلے میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور سلامتی امور مسٹر سرتار عزیز سے بات کی جائے. ہم نے یہاں لندن سے اور بی بی سی اسلام آباد نے، دارالحکومت اسلام آباد نے متعدد بار کوشش کی، لیکن کوئی جواب ندارد. کوشش تھی کہ محترم طارق فاطمی صاحب، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، برائے امور خارجہ، ان سے بات ہو جائے. لیکن سر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں میٹنگ میں مصروف ہوں. ہر آدھ پون گھنٹے بعد انہیں فون کیا مگر پھر جواب نہ آنا تھا نہ آیا. جب ان کے سیکرٹری یا ان کے معاون خصوصی نے فون اٹھایا تو کہا صاحب ابھی میٹنگ میں ہیں. میرے اسٹوڈیو کے شیشے کی دیوار کے پار بیٹھے ایڈیٹر نے ابھی چند منٹ پہلے طارق فاطمی صاحب سے بات کی ہے. ان کا جواب تھا میں میٹنگ میں ہوں، میرے ترجمان سے آپ بات کر لیں. کوشش تھی کہ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ سے بات ہو جائے، بارہا کوشش کی، ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. بہرحال بیجنگ میں بلکہ چین میں ہفتے وار آؤٹ لک میگزین کے سبل داس گپتا سے میں نے اسی سلسلے میں بات کی تاکہ پتہ چلے کہ چین نے کیا کہا، بھارت نے کیا کہا، اور جب بھارتی وزیر اعظم وہاں تھے تو انہوں نے ایسی کوئی بات کھلے بندوں کی تھی یا کسی نجی محفل میں کی تھی.
پہلے تو سی جی پنگ جب یہاں کے پریسیڈنٹ جب ادھر گئے پاکستان میں اور کوریڈور، اکنامک کوریڈور کا سائن کر کے آئے، جب واپس آئے تب یہ سوال اٹھا کہ بھائی یہ تو پی او کے اور ناردرن اسٹیٹس میں سے گزرے گا اور اس میں انڈیا کو کوئی آپتی ہے یا نہیں. اس سوال کے جواب میں جرنلسٹوں نے جب پوچھا، خاص کر انڈین جرنلسٹ نے جب پوچھا پاکستان کو، چائنیز فارن منسٹری کو، تو چائنیز فارن منسٹری کے ایک وائس منسٹر نے یہ کلیریفائی کیا کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ وہاں نہیں کروایا ہے اور انڈیا کو آپتی یا پریشانی ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس ایریا میں ہمارا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو جب یہ کہا گیا کہ اس ایریا میں تو آپ پہنچ بھی نہیں سکتے ہو وداؤٹ پاسنگ پی او کے اور گلجت بلتستان، تو اس کے جواب انہوں نے کہا کہ اٹ از اونلی اے پیسج. جب لوگوں نے اور انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ وی آر اونلی ڈوئنگ بزنس، ہمارا کوئی اسٹریٹجک یا ملٹری آئیڈیا نہیں ہے، وی آر بزنس مین، وی آر ڈوئنگ بزنس.
اب سشما سوراج جی کی طرف سے یہ کہا جانا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے چینیوں کو بتا دیا ہے کہ یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور منظور ہی نہیں ہے، یہ بات کیسے کہیں؟
پاک چائنا اکنامک کوریڈور اس گلجت بلتستان اور پی او کے راستے سے نکلے گا اور یہ وائلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سوال فارن سیکرٹری انڈیا کے جے ایس جے شنکر نے کلیریفائی کر کے یہ بتایا جرنلسٹ کو جب نریندر مودی پرائم منسٹر کے روپ میں آئے اور سی جی پنگ سے ہاتھ ملا رہے تھے ایگزیکٹلی اسی وقت شیان شہر میں، کہ ہم نے چین کو یہ بتایا کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے اس میں ہم لوگ کوئی چینج نہیں کر رہے ہیں اور یہ اگر کوئی باؤنڈری کے ایریاز کو اگر وائلیٹ کر رہی ہے تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کیپ کوائٹ اباؤٹ اٹ، یہ ہم نے بتایا. بس اتنا ہی کلیریفیکیشن تھا، لیکن یہ صاف تھا کہ پرائم منسٹر مودی نے یہ سوال اٹھایا تھا بٹ اس چیز کو وہ لوگ ایمفیسائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ دا ہول فوکس واز آن اکنامک ایشوز اور اکنامک ڈیلز کرنے میں سائن کر رہے تھے، تو انڈیا اس چیز کو زیادہ زور اس لیے نہیں دے رہی تھی.
ٹھیک ہے،
اب جا کے کیوں زور دے رہی ہے؟ اس کا پولیٹیکل کارن جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ہلا ہو گیا، سوری، انڈیا کے پرائم منسٹر چائنا میں جاتے ہیں صرف پیسہ لینے جاتے ہیں، اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو کیسے چپ رہے ہیں؟ اور اگر چپ رہے تو چائنا کو سلک روڈ بنانے ہم کیوں دیں گے؟ یہ سوال جب انڈیا میں آیا اور جب ابھر کے آیا تب جا کے ایک کلیریفیکیشن سشما سوراج کا آ رہا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے.
اچھا، تو چین کا کوئی رد عمل آیا ہے سشما سوراج کے اس بیان پر؟ بھارت کے
اس بیان کے بعد امیڈیٹلی تو میرے پاس نہیں ہے کوئی اگر ریئیکشن آیا ہے، لیکن چائنا کا یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم اس پر اگر کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا رہے ہیں، کوئی ملٹری پاسبلٹی کو کام نہیں کر رہے ہیں اور باقی جو بزنس کے لیے کرنا ضروری ہے وہ تو ویسٹرن کمپنیز بھی کر رہی ہے، صرف چائنیز کمپنیز نہیں کر رہی، ایسی بات نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ کئی ویسٹرن کمپنیز بھی وہاں بزنس کر رہی ہے، تو اس میں تو کچھ غلط نہیں ہے. لیکن اس کے جواب میں انڈیا کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور بار بار آتی ہے کہ آپ کو پھر کیوں آپتی ہوتی ہے کہ جب ہم تائیوان میں جاتے ہیں پھر ہم تائیوان سے بزنس کریں گے؟ جب یہ سوال بار بار چینیوں کے سامنے انڈین آفیشلز نے رکھا تھا کہ ویتنام میں جب انڈیا کے آئل کمپنی او این جی سی نے हाथ मिला के जब ऑयल एक्सप्लोरेशन करने लगे तो आपको बहुत बुरा लगा था, आपने कॉन्स्टेंटली रोकने की कोशिश की थी ये कह के कि वियतनाम का वो जो जमीन है, वो जो समुन्दर एरिया है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया की कंपनी नहीं जा सकती है, तो फिर आप इंडिया के डिस्प्यूटेड एरिया में कैसे जा सकती हो? तो इस तरह से एक रिलेश संबंधों का एक प्रकार का खिचड़ी बन रहा है यहाँ।
अच्छा। और ये थे बीजिंग से सिबिल दास गुप्ता और इस प्रोग्राम को सुनते शुरू की रिपोर्ट और अब तक का हाल सुनते हमारे एक सुनने वाले ने ट्वीट किया, यूसुफ नदर ने लिखा है कि हालिया सिफारतकारी में भारत ने ये मिसाल या ये राय अख्तियार की है और उसका ये मौकफ इंतहाई खतरनाक है। जबकि नदीम शाकिर ने लिखा है बंदा पूछे हम अपने कश्मीर पर बना रहे हैं, हमारा मुतनाज़ा कश्मीर तो वो है जिस पर वो खुद काबिज हैं, आज कब्जा खत्म कर दे तनाज़े सब के सब खत्म हो जाएंगे। पता नहीं कि मारल वो कहते हैं ना अखबार में कि एडिटर का पढ़ने वालों की राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, तो ये आपकी राय थी, बीबीसी का इस राय से मुत्तफिक होना बहरहाल ज़रूरी नहीं है। मैंने इस सिलसिले में भारतीय सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार सुशांत सरेन से बात की और जानना चाहा कि भारत की तरफ से जो कुछ कहा गया ऐसा कहा जाना क्या माने रखता है।
देखिए रस्मी भी है और अमली इकदाम जो हो सकते हैं मेरे ख्याल वो जरूर कंसिडर किए जाएंगे। अब वो सफारती तौर पर क्या किया जा सकता है, कितना प्रेशर बनाया जा सकता है इसको रोकने के लिए, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिक मुद्दा ये है और जो भारत सरकार की एक लिहाज से पॉलिसी भी रही है कि ये पहली बारी नहीं है कि कोई मंसूबा बन रहा हो जो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस एरिया को कहते हैं उसमें, लेकिन इससे पहले ये होता था कि उस पर ऑब्जेक्शन जरूर की जाती थी लेकिन फिर ये मान करके उस पर एक लिहाज से एक रस्मी तरीके से कर दी जाती थी लेकिन फिर साथ में ये ऐड कर दिया जाता था क्योंकि ये उस एरिया के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए मंसूबा बन रहा है, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में भारत इसका कोई ऑपोजिशन नहीं करेगा।
अच्छा।
ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मंसूबा है उसमें मसला ये है कि ये एक लिहाज से जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें एक मटेरियल और सब्सटेंशियल चेंज लेके आएगा और इसलिए शायद जो ऑब्जेक्शन है वो ज्यादा शदीद है और जो जिस तरह की इस्तेलाह यूज की गई है अनएक्सेप्टेबल वो भी मेरे ख्याल उसी पैराए में देखना चाहिए।
तो सुशांत जी इस इलाके में शहराए कराकोरम तो पहले ही से ही मौजूद है, कॉरिडोर भी उसी शाहरा की एक अगली शक्ल है, इससे ज्यादा तो नहीं?
नहीं वो एक लिहाज से आपकी बात ठीक है कि उसी को एक्सपैंड किया जा रहा है लेकिन एक सड़क बनी हो उसका एक अलग मतलब होता है और फिर अगर वो इस तरीके का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है उसके जो माने निकाले जाते हैं वो बिल्कुल दूसरे किस्म के हो जाते हैं और इसीलिए इस तरह की ऑब्जेक्शन हो रही है कि एक सब्सटैंशियल और मटेरियल डिफरेंस ऑन ग्राउंड होगा इससे और इसलिए ज्यादा ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज ये है कि शायद इसमें एक लिहाज की डिप्लोमेटिक लेन देन भी है क्योंकि अगर चीन बहुत सारे जो भारतीय मंसूबे हैं चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या और जगहों पर हो उसको वो अपना एरिया मान करके या डिस्प्यूटेड एरिया मान करके अगर ऑब्जेक्शन रेस करता है तो मेरे ख्याल उसमें थोड़ा सा टिट फॉर टैट का भी एक आंसर हो सकता है।
तो सुशांत सरेन जी इसको यूं भी देखें, अगर भारत गिलगित बल्तिस्तान को एक मुतनाज़ा इलाका करार दे रहा है तो इस तरह भारत के ज़ेर इंतज़ाम श्रीनगर जम्मू और लद्दाख भी तो मुतनाज़ा करार दिए जाते हैं ना, क्योंकि अक़वामे मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन की क़रारदादें मौजूद हैं, तो क्या ये तनाज़ा फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम का सबब बन सकता है या नरेंद्र मोदी जी का यह एतराज़ सिर्फ एक सिफारती एहतजाज है?
देखिए तसादुम का सबब तो ये ऑलरेडी है और पिछले 70 साल से है,
ठीक है,
तो अब उससे और ज्यादा क्या बन जाएगा। लेकिन जो जो भारत वाला कश्मीर का पार्ट है उस पर भी जब इस तरह के मंसूबे बनते हैं तो ऑब्जेक्शंस होती हैं, या अगर चीन का देखा जाए कि कुछ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनने थे अरुणाचल के एरिया में तो उस पर चीन एडीबी की फंडिंग पर अपना ऑब्जेक्शन करता था, तो इस तरह की चीजें तो होती हैं, उसमें कुछ तरह रस्मी होती हैं और फिर اگر آپ کو بالکل ماننیہ نہ ہو وہ چیز تو پھر آپ اور طریقوں سے ڈپلومیٹک اور طریقوں سے اس کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال ابھی یہ بات ادھر ہی ہے, لیکن اگلے قدم کیا اٹھائے جائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا.
بھارتی وزیر خارجہ کا پاک چین اقتصادی راہداری پر بیان, اور اس کے بعد تجزیے میں دوسرے نمبر پہ یہ تھے. دہلی سے سینئر صحافی تجزیہ کا سشانت سرین. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں حکام کے بقول بلدیاتی انتخابات میں جیتنے والے امیدوار کی طرف سے جشن منانے کے دوران دو گروپس میں فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک اور 10 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. دوسری طرف ضلع نوشہرہ میں گرفتار عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین کو آج پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی رات ٹانگ شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر دور کڑی حیدر کے علاقے میں پیش آیا. ٹانگ پولیس کے ایک اہلکار شیر افضل نے بی بی سی کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں جیتنے والے ایک امیدوار ولی خان کی طرف سے محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا, اور وہاں موجود افراد ڈول کی تھاپ پر روایتی اتھنڈ رقص پیش کر رہے تھے کہ اس دوران دو گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ فائرنگ سے دونوں جانب سے 8 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, جنہیں ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکاروں کے مطابق مرنے والے افراد کا تعلق دو گروپوں سے بتایا جاتا ہے جن میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ محفل موسیقی کے دوران دونوں گروپوں کے افراد مسلح ہو کر وہاں پر موجود تھے. تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کس بات پر شروع ہوئی اور پہل کس گروپ نے کی. ادھر صوبے کے ایک اور جنوبی شہر کوہاٹ میں بھی جیتنے والے امیدوار کے گھر پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی, جس میں 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. مرنے والوں میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار کے بھائی بھی شامل ہیں. سنیچر کو صوبہ بھر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بدترین تشدد کے واقعات پیش آئے, جس میں اب تک 20 سے زائد افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. مرنے والوں میں سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کے جرم میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. تاہم اطلاعات کے مطابق بیشتر اضلاع میں پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو روکنے میں تاخیر سے کام لیا. ادھر صوبائی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ پولنگ کے دوران بدنظمی کی ذمہ داری صوبائی الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے. تاہم دوسری طرف الیکشن کمیشن کے حکام نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں اپنی ناکامی کا ملبہ ان کے سر پر ڈال رہی ہیں. ادھر دوسری جانب ضلع نوشہرہ میں گرفتار عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین کو آج پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے میاں افتخار حسین کو ایک روز کی مزید جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اس موقع پر پی ٹی آئی کے مقتول کارکن کے والد نے بھی عدالت میں جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا, جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میاں افتخار حسین ملزم نہیں اور نہ وہ ایف آئی آر میں ان کا نام درج کرنا چاہتے ہیں. میاں افتخار حسین کے وکیل لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ مقتول نوجوان کے والد نے عدالت میں میاں افتخار حسین کو ایف آئی آر میں نامزد نہ کرنے کا بیان دیا ہے. اس موقع پر کچہری کی حدود میں صحافیوں سے بات چیت میں اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ جب مقتول کے والد نے ہی انہیں بے گناہ قرار دیا ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انہیں پسانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا,
میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے میری بہادری کی تعریف کی, لیکن اگر اپنی حکومت کے حوالے سے کہ ہم تو اس میں مداخلت نہیں کرتے, تو اگر اس کے بیٹے اس کے والد کا پہلے دن ہی بھی یہ ایک بات کی اور آج بھی اس نے یہ بیان ریکارڈ کیا ہے, تو بیچ میں کس نے ایسی بات کر دی کہ مجھے ملوث کیا, تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور عمران صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جب میرے قوم کو خطرہ ہو اور دہشت گردوں سے اور دشمنوں سے خطرہ ہو تو پھر میں اس کے لیے ایک سیسا تلائی دیوار ہوں, لیکن اپنوں کے لیے موم ہوں اور رحم دل ہوں اور بادشاہ خان کا پیروکار ہوں اور کسی بھی سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتا.
خیال رہے کہ دو دن پہلے نوشہرہ پولیس نے اے این پی کے رہنما کو پی ٹی آئی کے کارکن کی ہلاکت کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا. وزیر اعظم نواز شریف سمیت ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے میاں افتخار حسین کی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ذکر ذرا دیر میں آنے کو ہے، سنیے گا کہ وہاں پر کس نے کیا کہا۔
گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے انتخابات، دیا میر جسے قومی خدمت پر فخر ہے۔
ہم نے اپنے قبرستان اور مسجدوں کو تباہ کر کے یہ ڈیم، دیا میر بچا ڈیم، یہ پاکستان کے لیے تحفہ دیا۔
لیکن خواتین ووٹ ڈالیں کہ نہ ڈالیں،
ہمیں کل ایسے آفس سے کہا گیا کہ آپ ایجنٹ دے دو، اب ہمارے پاس کوئی لڑکی ہی نہیں کہ وہ اپنا نام پڑھ سکے، ایجنٹ بیٹھے۔
مرضی سے ایک بھی عورت آ کر حجاب سے ہٹ کے، کوئی بھی عورت شوق سے وہ ووٹ نہیں ڈالتی۔
انتخابی مہم کے نئے رنگ، جس نظام کے تحت مارکا آرائی ہو رہی ہے، پہلے دور حکومت میں دیا میر کو راضی نہ کر سکا۔
جو فنڈنگ اسلام آباد سے آ رہا ہے وہ منسٹروں کی پتہ نہیں کیا میں ختم ہوتا ہے۔
گلگت بلتستان سے بی بی سی اردو کی خصوصی نشریات کل یعنی منگل 2 جون سے سیربین میں سننا مت بھولیے گا۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
نجم سیٹھی نے آئی سی سی کی صدارت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ 1 جولائی کو آئی سی سی کے صدر کا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے فیصلے سے فوری طور پر آئی سی سی کے چیئرمین سری نواسن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی جگہ اب کسی سابق ٹیسٹ کرکٹر کو صدر کے عہدے کے لیے نامزد کرے گا۔ نجم سیٹھی نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئی سی سی میں کوئی سابق ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کی نمائندگی کرے۔
میں سوچوں میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی باری پتہ نہیں کب آئے گی، اگلے 10 سال کے بعد آئے گی، ایک ایک سال روٹیشن کے بعد آئے گی، تو یہ تو ہمارے کسی کرکٹر کو آنر ملنا چاہیے تھا۔ اور اب جبکہ ہم نے یہ ایک ریوائول کر دی پاکستان کرکٹ کی، کرکٹ کمز ہوں اور زمبابوے یہاں سے ہو گئے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کامیاب دورہ رہا ہے، اور اس وقت کرکٹ کی ریوائول کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈومیسٹک ریویمپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا یہ اچھا وقت ہے کہ اس قسم کا جیسچر ہونا چاہیے، ہم کسی اپنے گریٹ کرکٹر کو آنر کریں تاکہ یہ ایک اسپرٹ جو ہے اس کی ریوائول آف کرکٹ کی یہ جاری رہے۔
انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہیڈنگلے میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج 4th دن ہے، اور انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 455 رنز کا ہدف ملا ہے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز 454 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ بی جے واٹلنگ نے 120 رنز اسکور کیے۔ دفاعی چیمپئن ماریا شیروپووا فرینچ اوپن سے باہر ہو گئی ہیں۔ انہیں لوسی سفاروا نے 4th ہی راؤنڈ میں ہرا دیا۔ جو ولفریڈ سونگا نے 4th سیڈ ٹامس برڈچ کو 6-3، 6-2، 6-7 اور 6-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں ان کا مقابلہ کی نشیکوری سے ہوگا۔ روجر فیڈرر اور گائل مونفیلز کا نامکمل میچ آج شروع ہوگا۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ رچرڈ گیسکوئی سے کھیلیں گے، جبکہ رافیل نڈال کا مقابلہ جیک ساکس سے ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ یہ کتنی آبادی کو سرو کر سکتا ہے اور کتنے جو ہیں پیاسے رہ جاتے ہیں، اس کا تفصیلی احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ فی الوقت سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج خبروں کا میدان سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے۔
بھارت نے چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے مطابق ایک بم حملے میں پولیٹیکل انتظامیہ کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں زمینی کارروائی میں 12 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خودکش بم حملے میں عراقی سیکیورٹی فورسز کے 38 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی اداکار میٹ ڈلن نے برما میں روہنجا مسلمانوں کے عالمیے کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے کیمپ کا دورہ کیا۔ یورپ کی تیل اور گیس کی 6 سب سے بڑی کمپنیوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ انہیں عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کا منصوبہ بنانے میں مدد کرنے کی اجازت دے۔ اور بی بی سی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ شام میں باغی گروہ بڑے پیمانے پر بچوں کو عسکری کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 21 مسافروں کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. آج کوئٹہ میں حکمراں جماعت نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا, جبکہ کل شب ہلاک ہونے والے مسافروں کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی گئیں, جس میں اعلیٰ سویلین اور فوجی حکام نے شرکت کی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہوا. مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے رہنماؤں نے مستونگ میں مسافروں کی ہلاکت کے واقعے کی مذمت کی. مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل یاسین بلوچ کا کہنا تھا کہ مظاہرے کا مقصد ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی ہے.
بلوچستان کے مظلوم اور مظلوم عوام, جس میں پشتون, بلوچ, پنجابی, سیکولر, جو تمام عوام بلوچستان میں بستے ہیں, ان سب سے ہم یکجہتی اور اتحاد کی قائل ہیں. ہم ان لواحقین جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں.
ہلاک ہونے والے مسافروں کی یاد میں گزشتہ شب بلوچستان اسمبلی کے سبززار پر شمعیں بھی روشن کی گئیں, جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, صوبائی وزراء اور پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا کے علاوہ دیگر سیویلین اور فوجی حکام نے شرکت کی. اس تقریب سے فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر کا خطاب سب سے اہم تھا. اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
یہ کون سا دشمن ہے, اس کی کیا سوچ ہے, درندگی, حیوانگی, کیا نام دیں ان کو. لیکن ہر وقت ہم نے سنا, ہر وقت دیکھا کہ پیچھے سے وار نہیں کرتے, پیچھے سے بزدل وار کرتے ہیں. یہ کون سا دشمن ہے جو پیچھے سے بھی وار کرتا ہے اور کمزوروں پہ, نہاتوں پہ, غریبوں پہ, مسکینوں پہ وار کرتا ہے.
لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا کا کہنا تھا کہ یہاں آلات کو خراب کرانے میں بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے.
ان کے پیچھے پاکستان کے وہ دشمن ہیں جو ہما وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی پرامن نہ ہو. ایسے ممالک اور ایسے لوگوں کا آپ کو اندازہ ہے, وہ دنیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کی آسائشیں حاصل کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ان غریب بچوں کو, ان پڑھوں کو, چند ایک پیسوں کی خاطر اپنے ہی بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو مارنے پہ لگایا ہوا ہے.
فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا.
پاکستان کی عوام کو لڑنا آتا ہے, پاکستان کی عوام کو قربانیاں دینی آتی ہیں. یہ بہت دیر سے ابھی ہمارے معصوموں کو مار کے للکار رہے ہیں, ان کو ہمیں ان کی بلوں سے نکال کے مارنا ہوگا.
دوسری جانب فرنٹیئر کور نے بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں کولو, کچی اور کیچ میں سرچ آپریشن کیا ہے. کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کے مطابق کولو کے علاقے بوری میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے. ترجمان کے مطابق ان علاقوں سے متعدد عسکریت پسندوں کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے, جبکہ کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے ضلع کیچ میں 2 مقامات پر سرکاری تعمیراتی کمپنی کے کارکنوں پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی پیاس بڑھ رہی ہے. واٹر بورڈ کہتا ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی میں سے پانی کی رسائی بمشکل 70% تک ہے, جس نے اس شہر میں پانی کے قانونی اور غیر قانونی کاروبار کی راہیں کھول دی ہیں. باقی 70% علاقوں تک پانی کیسے پہنچتا ہے, کون پہنچا رہا ہے, ذمہ دار کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
اورنگی کے پہاڑی علاقے صادق آباد میں ایک زیر زمین پانی کے ٹینک کے گرد خواتین, مرد اور بچے جمع ہیں, اور تمام نے ہاتھوں میں برتن یا بوتل اٹھا رکھی ہے, جبکہ خاندان کا ایک فرد ڈول کی مدد سے پانی نکال رہا ہے. اس علاقے کے رہائشیوں کو پہلی بار گھر کے قریب میٹھا پانی دستیاب ہوا ہے. پہلے یہ لوگ ٹینکروں کا کھارا پانی استعمال کرتے تھے, اور اب کراچی واٹر بورڈ اس غریب بستی کو مفت ٹینکر فراہم کر رہا ہے. لیکن ہر بستی کے رہائشی اتنے خوش نصیب نہیں. مچھر کالونی میں ایک گھر کے باہر بھی لوگ ہاتھوں میں برتن اٹھائے باری کے منتظر ہیں, لیکن یہاں مفت نہیں بلکہ پیسوں سے پانی دستیاب ہے. گھر مالک اس کو ثواب اور کاروبار دونوں ہی قرار دیتا ہے.
یہ 5 روپے کا ڈبہ آتا ہے جو یہ کولر آتا ہے یہ والا کولر 5 روپے کا, یہ چھوٹا والا 3 روپے کا ہوتا ہے, یہ 250-300 روپے شام تک جو ہے نا اس میں دیہاڑی نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو پانی بھی جو ہے نا مہیا ہو جاتا ہے. اور جس کے گھر پہ ٹینکی ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ٹرک ڈال دیتا ہے, اور جس کا ٹینکی نہیں ہوتا مطلب یہ ڈرم تو ٹرک ڈال نہیں سکتا تو یہاں سے ڈبے کے حساب سے نہیں جاتے.
مچھر کالونی میں پانی کی لائن موجود ہے لیکن پانی صرف دکانوں پر ہی دستیاب ہے. غریب بستی کے لوگوں کی آمدنی پر یہ ایک بڑا بوجھ ہے. وہ کیسے؟ ایک خاتون اس کی وجہ سمجھاتی ہے.
جھنگا چھل چھل کے بیزار ہو جاتا ہے, ایک دن میں 100 کا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا دن بہتا ہے تو 100 کا بنتا ہے, کیا کرے گا گزارا. ہمارا روزانہ 50-60 کا پانی ہو جاتا ہے, پھر یہ کڑوا پانی لیتا ہے جب یہ فرش دھونے کے لیے برتن دھونے کے لیے پھر یہ چلاتا ہے.
شہر کی تقریباً ایک تہائی آبادی ٹینکروں کے ذریعے پانی حاصل کرتی ہے. ان علاقوں میں واٹر بورڈ کا نظام ہی دستیاب نہیں. صرف سخی حسن کے ہائیڈرنٹ سے روزانہ 1200 سے زائد ٹینکر پانی بھرتے ہیں, جن میں سے صرف 250 کے قریب عوام کو مفت سروس فراہم کر رہے ہیں. حکومت نے شہر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس بند کر دیے ہیں لیکن 20 کے قریب رینجرز اور واٹر بورڈ کی زیر نگرانی جاری ہیں. سرکاری نرخ فی روپیہ فی گیلن ہے لیکن ٹینکر مالک کہتے ہیں کہ جتنی پانی کی مقدار اور فاصلہ زیادہ پیسے بھی اسی حساب سے لیتے ہیں.
جو بھرائی لکھا ہوا ہے رینجر کا, جو بھرائی ہے 70 روپے ڈبل گاڑی کا, ہمارے سے 600 روپے لے رہے ہیں. اس پہ جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے نا 2500 روپے ہمارا نسری کا خرچہ آ رہا ہے. 3-3500 میں ہم لوگ اگر ٹیکس پے کریں اور دن میں 2 چکر ملتے وہ بھی بڑی مشکل سے پانی مل رہا ہے.
کیا واٹر بورڈ ٹینکر مالکان اور عوام میں یہ رشتہ قابل اعتماد اور شفاف ہے؟ یہی سوال میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ ہاشم زیدی سے کیا.
نہیں میں اس کی فیئرنیس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. آئی ایم شیور کہ اس میں بہت انفیئر, بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کا عنصر موجود ہے. میں اس کی فیئرنیس کے اوپر بالکل نہیں کہہ سکتا. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو 22-25 یا 21 ہائیڈرنٹس ہیں جو واٹر بورڈ نے خود کھلوائے ہوئے, وہاں سے غریب علاقوں, دیکھیے فیئر کیسے ہو سکتے ہیں آپ, پرائز کو ارریلیونٹ کر دیں آپ. وہی کیا گورنمنٹ نے کہ 1000 فری ٹینکر دے دی. اب جس کو ایک پھیرا مل رہا ہے وہ 5 پھیروں کے پیسے ایک پھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ یہ پیورلی پرائیویٹ بزنس ہے, اس پہ واٹر بورڈ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی نے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ ٹینکر مہنگا مل رہا ہے. مل رہے ہیں مہنگے, مجھے پتا ہے یہ بات, لیکن شکایت کوئی نہیں کرتا. وہ یہ ڈرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے شکایت کی جو ایک ٹینکر آ گیا ہے, چاہے 2000 میں 4000 میں آ گیا ہے, یہ اس سے بھی ہم جائیں گے.
شہر میں پانی کی قلت کے ساتھ منرل اور ٹریٹڈ واٹر کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے. مختلف ناموں اور معیار کے ساتھ یہ پانی 25 روپے سے لے کر 80 روپے تک دستیاب ہے. ان واٹر کمپنیوں کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ یہی سوال میں نے کراچی میں پانی کے مسائل پر کتاب کے مصنف اور این ڈی یونیورسٹی کے استاد پروفیسر نعمان احمد سے کیا.
کچھ تو مستند ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جو جن سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک آرگنائزڈ اور اسٹرکچرڈ فارم میں چلاتی ہیں. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہوتا ہے وہ واٹر بورڈ کی لائن سے غیر قانونی طور پہ سک آؤٹ کیا جاتا ہے, اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیر زمین پانی جو ہے اس کو استعمال میں لا کے اور ریورس آسموسس کی مختلف سٹیجز سے گزار کر اپنے صارفین کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹینکرز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ڈیزیگنیٹڈ ہائیڈرنٹس ہیں جن کو واٹر بورڈ کی انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے اور ایک نظام کے تحت وہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایسے بہت سے ٹینکر آپریٹرز ہیں جو کہ مختلف ندی نالوں اور جہاں زیر زمین پانی کسی فارم میں موجود ہے اس سے پانی حاصل کرتے ہیں اور اپنے اپنے کنزیومرز کو سپلائی کرتے ہیں.
اگر گھر میں پانی آ بھی رہا ہے تو کئی گھرانے یہ پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایم ڈی واٹر بورڈ ہاشم رضا زیدی اعتراف کرتے ہیں کہ پانی میں سیوریج کا پانی مل جاتا ہے.
سر واٹر بورڈ کی کہیں کہیں پہ یہ شکایت کہ اس میں مکس ہو رہا ہے یا تو سیویج کا پانی یا کوئی اور پانی لیکیجز کی وجہ سے, ہمارا سسٹم بہت پرانا ہو گیا ہے اور ہماری شاذ و ناذر ہی کوئی لائن ہوگی جہاں سے الیگل کنیکشن نہ لیے گئے ہوں, اور ان کی وجہ سے پورا اگلے اس کنیکشن کے بعد والے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, کیونکہ پریشر وہ نکل جاتا ہے پانی سے. اگر میں یہاں پہ پوائنٹ اے پہ لے لوں تو نیچے جو پائپ لائن گزر رہی ہے آگے جہاں جا رہی ہے وہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں اس کی کاسٹ پہ.
کراچی میں پانی کی صورتحال سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ پانی کی فراہمی اب ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ جیب کا کمال ہے, اور جیب جس کو جتنی اجازت دے اس کے پاس اتنا ہی پانی دستیاب ہے. ریاض سہیل, بی بی سی نیوز, کراچی.
یہ تو ہوئی ریاض سہیل کی رپورٹ, لیکن ریاض سہیل نہیں, کراچی میں پانی کی کمی پر جو تفصیلی بات چیت کی, یعنی کتنا دستیاب ہے, تقسیم کیسے ہو رہا ہے, یہ خاصی خصوصی بات چیت انہوں نے ایم ڈی واٹر بورڈ سید ہاشم رضا زیدی سے کی.
510 میں سے تقریباً 270 ملین گیلن ہمارے بلک کنزیومرز ہیں, یعنی کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے جو کنزیومرز ہیں جیسے ڈی ایچ اے ہے, جیسے سائٹ لمیٹڈ ہے, جیسے بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, تو یہ بلک کنزیومرز کے بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. باقی پانی 510 میں سے جو بچتا ہے وہ جاتا ہے ریٹیل کنزیومر کو, یعنی کہ گھروں کو جاتا ہے, یا گھروں کو یا چھوٹی بلڈنگوں کو جہاں پہ رہائش لوگوں کی ہے, یا چھوٹے چھوٹے کمرشل یونٹ, دکانیں, ہوٹل, ان لوگوں کو جاتا ہے, یہ ریٹیل کہلاتا ہے.
جو کراچی کے تمام علاقوں میں یہ ممکن ہے؟
کراچی کے تقریباً آپ یوں سمجھیے ایسے 30% علاقے کراچی میں یقیناً موجود ہیں جہاں پہ واٹر بورڈ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں ہے. وہ علاقے واٹر بورڈ کور کرتا ہے تھرو ٹینکرز, ٹینکر کے تھرو ہم سرکاری ریٹ پہ پانی سپلائی کرتے ہیں, یا پھر وہ علاقے بورنگ کے پانی سے زیر زمین پانی استعمال کرتے ہیں.
جس طرح سے پانی کی قلت کی شکایتیں بڑھ رہی ہیں, ہر سال اس گرمی کے دنوں میں بڑھ جاتی ہیں, مگر ساتھ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو پانی کا بزنس ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے,
کہ چونکہ طلب بڑھ رہی ہے تو سپلائی کا گیپ جو ہے, اگر گیپ بڑھے گا تو وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور چوری کریں گے, یا سب سوائل واٹر کو ٹریٹ کر کے صاف کر کے لوگوں کو دیں گے, تو وہ ایک بزنس تو ان لوگوں کے پاس. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی میں پانی سب کو مل جاتا ہے, پینے سے کوئی رہ نہیں جاتا, کھانا پکانے سے کوئی نہیں رہ جاتا.
آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ یہ جو پانی کا بزنس ہوتا ہے ٹینکر کے ذریعے یا ٹریٹڈ واٹر کے ذریعے, زائرین کو پانی چاہیے ہوگا, یہ بالکل فیئر ہوتا ہوگا؟
نہیں, میں اس کی فیئرنیس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. آئی ایم شیور کہ اس میں بہت انفیئر, بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کا عنصر موجود ہے. میں اس کی فیئرنیس کے اوپر بالکل نہیں کہہ سکتا. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو 22-25 یا 21 ہائیڈرنٹ ہیں جو واٹر بورڈ نے خود کھلوائے ہوئے, وہاں سے غریب علاقوں, دیکھیے فیئر کیسے ہو سکتے ہیں آپ, پرائز کو ارریلیونٹ کر دیں آپ. وہی کیا گورنمنٹ نے کہ 1000 فری ٹینکر دے دی. اب جس کو ایک پھیرا مل رہا ہے وہ 5 پھیروں کے پیسے ایک پھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ یہ پیورلی پرائیویٹ بزنس ہے, اس پہ واٹر بورڈ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی نے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ ٹینکر مہنگا مل رہا ہے. مل رہے ہیں مہنگے, مجھے پتا ہے یہ بات, لیکن شکایت کوئی نہیں کرتا. وہ یہ ڈرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے شکایت کی تو یہ جو ایک ٹینکر آ گیا ہے, چاہے 2000 میں 4000 میں آ گیا ہے, یہ اس سے بھی ہم جائیں گے.
جن علاقوں میں پانی لائن میں آ بھی رہا ہے تو وہ پانی پیتے نہیں ہیں بلکہ وہ ٹریٹڈ واٹر لیتے ہیں, تو کوالٹی کا بھی تو ایشو آتا ہے سامنے.
سر واٹر بورڈ کی کہیں کہیں پہ یہ شکایت کہ اس میں مکس ہو رہا ہے یا تو سیویج کا پانی یا کوئی اور پانی لیکیجز کی وجہ. دیکھیے ہمارا سسٹم بہت پرانا ہو گیا ہے, اور ہماری شاد و ناظر ہی کوئی لائن ہوگی جہاں سے الیگل کنیکشن نہ لیے گئے ہوں, اور ان کی وجہ سے پورا اگلے اس کنیکشن کے بعد والے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, کیونکہ پریشر وہ نکل جاتا ہے پانی سے. اگر میں یہاں پہ پوائنٹ اے پہ لے لوں تو نیچے جو پائپ لائن گزر رہی ہے آگے جہاں جا رہی, وہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں اس کی کاسٹ.
یہ تھے واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید ہاشم رضا زیدی جو ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے بات کر رہے تھے. دنیا میں ہر سال 50,000 لوگ, 1,000 سے زیادہ لوگ جلد کے کینسر کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں, لیکن برطانوی محققین نے ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس میں کینسر کی 2 دواؤں کا ملا کے استعمال کیا جائے تو جلد کے کینسر میلانوما کے تقریباً 60% مریضوں میں اس کینسر کا ٹیومر سکڑ جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر.
The examination's gone really well today. However, this little mole here is showing quite a lot of inflammation and it's...
برطانیہ میں ہر روز 40 افراد میں جلد کے کینسر میلانوما کی تشخیص ہوتی ہے, اور اس مرض کی وجہ سے برطانیہ میں ہر سال 2,000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں. ایسی ادویات موجود ہیں جو کینسر کے سیلز سے لڑنے میں جسمانی قوت مدافعت کی مدد کرتی ہیں, اور اس سے میلانوما کے علاج میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. لیکن اس نئے تجربے سے پتا چلا ہے کہ اگر اس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی سب سے مفید ادویات کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. اسرائیل میں ایسے 945 افراد شامل تھے جن کا اسکن کینسر ایڈوانس اسٹیج پر ہے. ان مریضوں میں سے 58% کا ٹیومر ایک تہائی حد تک سکڑ گیا اور اوسطاً اگلے ایک سال میں یا تو یہ ٹیومر مزید سکڑا یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن کینسر کا مقابلہ کرنا پھر بھی مشکل ہے کیونکہ ان نئے تجربات سے بعض افراد میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں تو کئی پر ان کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اس تجربے کے نتائج سے ایک امید ضرور جاگی ہے اور محققین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اس تکنیک کے ذریعے کینسر کی دوسری اقسام کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ کاشف قمر، بی بی سی نیوز۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ آئی ایس عراق ہو کیا رہا ہے، تفصیل آیا چاہتی ہے۔
گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے انتخابات۔ دیا میر، جسے قومی خدمت پر فخر ہے،
ہم نے اپنے قبرستان اور مسجدوں کو تباہ کر کے یہ ڈیم، دیا میر بچا ڈیم، یہ پاکستان کے لیے تحفہ دیا ہے۔
لیکن خواتین ووٹ ڈالیں کہ نہ ڈالیں؟
ہمیں کل ایسے آفس سے کہا گیا کہ آپ ایجنٹ دے دو، اب ہمارے پاس کوئی لڑکی ہی نہیں کہ وہ اپنا نام پڑھ سکے، ایجنٹ بیٹھے۔
مرضی سے ایک بھی عورت آ کر حجاب سے ہٹ کے، کوئی بھی عورت شوق سے وہ ووٹ نہیں ڈالتی۔
انتخابی مہم کے نئے رنگ، جس نظام کے تحت مارکا آرائی ہو رہی ہے، پہلے دور حکومت میں دیا میر کو راضی نہ کر سکا۔
جو فنڈنگ اسلام آباد سے آ رہا ہے وہ منسٹروں کی پروٹوکول میں ختم ہوتا ہے۔
گلگت بلتستان سے بی بی سی اردو کی خصوصی نشریات کل یعنی منگل 2 جون سے سربین میں سننا مت بھولیے گا۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیدھے واشنگٹن ڈی سی چلتے ہیں، برجیش اپادھیائے کے پاس۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں سینٹ میں حکمراں جماعت ڈیموکریٹ اور حزب مخالف کی جماعت ریپبلکن کے درمیان قانون سازی پر تعطل کی وجہ سے دنیا بھر کے انٹرنیٹ، ای میلز اور سائبر کی دنیا کی جاسوسی کے قانون میں توسیع نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے جاسوسی کا یہ قانون اب ختم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ قانون امریکہ کے مشہور قانون پیٹریوٹ نامی قانون کا حصہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے اس وقت براہ راست ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں۔ برجیش، پہلے تو یہ بتائیے کہ پیٹریوٹ لا کے کون سے حصے ختم اور ان کی کیا اہمیت تھی؟
دیکھیں شفیع صاحب، 9/11 کے حملے کے بعد امریکی انتظامیہ نے پیٹریٹ ایکٹ نام سے ایک قانون پاس کیا تھا، ملک کی سیکیورٹی کو پختہ کرنے کے مقصد سے، اور کچھ برسوں کے بعد اس میں کچھ اور نئے پروویژنز جوڑ دیے گئے کافی خفیہ طریقے سے، ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن 2013 میں سب کو پتا چلا جب ایڈورڈ سنوڈن نے یہ باتیں لیک کر دی۔ تو وہ جو سیکشن جوڑا گیا تھا جسے سیکشن 215 کہتے ہیں، وہ لیپس کر گیا کل رات، اور اس میں 3 ہتھیار تھے ایک طرح سے، آپ سمجھ لیں، امریکی ایجنسیوں کے پاس۔ پہلا، امریکی شہریوں کے فون کالز پر بالکل ماس طریقے سے تھوک کے بھاؤ میں، جسے ہم کہتے ہیں، نگرانی رکھی جا رہی تھی کہ کس کو کال کیا، کتنے بجے کال کیا، جسے ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں، اور کتنی دیر بات ہوئی، اور اس نگرانی میں بات چیت سنی نہیں جاتی تھی، لیکن وہ میٹا ڈیٹا رکھا جاتا تھا، اس سے اس کا ایک تجزیہ کر کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس شخص کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش تو نہیں ہے، تو وہ لیپس کر گیا۔ دوسرا تھا جسے ہم روونگ وائر ٹیپ کہتے ہیں، یعنی ایسے شخص جو کسی شدت پسند ادارے یا کسی دوسری حکومت جو امریکہ کے لیے خطرناک سمجھے جاتے ہوں ان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے فون سنے بھی جا رہے تھے، اور ان میں ایف بی آئی کو یہ اختیار تھا کہ جیسے وہ افراد اپنا فون بدل لے، سم کارڈ بدل لے، وائی فائی کے ذریعے بات کرے، تو ہر طریقے کے اکوپمنٹ پر وہ ان پر نظر رکھ سکتے تھے، اور اس کے لیے انہیں ہر بار عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا تھا۔ اور تیسرا، جسے ہم لون وولف ٹیرر سسپیکٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص جو کسی بڑے شدت پسند ادارے کا حصہ نہیں ہو، صرف لیکن اکیلے ہی کسی کاروائی کو انجام دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو، تو اس کے فون کی بھی ٹیپنگ ہو سکتی تھی، تو وہ بھی لیپس کر گیا۔
اچھا، تو برجیش، کیا اس سے یہ مراد لی جائے کہ امریکہ کے جاسوسی کے ادارے اب کسی قسم کی الیکٹرانک جاسوسی نہیں کر سکیں گے؟
دیکھیں شفیع صاحب، 1 جون یعنی آج سے کوئی نیا لاگ یا نئی کاروائی وہ ابھی نہیں شروع کر سکیں گے، لیکن ایسے تحقیقات جو پہلے شروع ہو چکے ہیں اور ان کے لیے جن کے لیے ان 3 پروویژنز کی ضرورت ہو، تو پھر یہ جاری رہیں گے جب تک کہ وہ تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ایوان نمائندگان نے ایک بل پاس کیا تھا جس کا نام تھا USA Freedom Act، और इसमें पेट्रियट एक्ट के ज्यादातर प्रोविजंस शामिल थे, लेकिन उन पर कई बंदिशें लगाई गई हैं कि एक शफाफ तरीके से उनका इस्तेमाल हो सके, और उस बिल को ओबामा इंतजामिया का भी पूरा सपोर्ट है। तो सेनेट के जो अक्सरियत के लीडर हैं मिच मैकोनल, वो उस बिल के हक में नहीं थे, और पेट्रियट्स एक्ट के मौजूदा जो उसका चेहरा है बिल्कुल उसे जस का तस पास करवाना चाह रहे थे। लेकिन कल रात जब उसे नाकामी मिली तो उन्होंने यूएस फ्रीडम एक्ट को सपोर्ट किया है, और अब से कुछ देर में यानी मुश्किल से 10-15 मिनट के बाद सेनेट में उस पर बहस शुरू हो जाएगी, और मुमकिन है कि बुध तक, हो सकता है वो पास भी हो जाए, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को 1 से 2 दिनों में फिर से ये सारे पावर्स थोड़ी आप कह सकते हैं बंदिशों के साथ वापस मिल जाए।
तो ये फ्रीडम एक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर बहस भी है, तो ये ब्रजेश पद है पुराने कानून से कितना मुख्तलिफ है?
4-5 मोटी मोटी बातें। अब तक हुकूमत बिल्कुल बेधड़क थोक में अमरीकियों के फोन, ईमेल वगैरह रिकॉर्ड करती थी, अब इस बिल के तहत ये रिकॉर्ड टेलीफोन या टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास ही रहेंगे, उन्हें 5 साल तक वो रिकॉर्ड रखने होंगे, और हुकूमत चाहे तो अदालत की मंजूरी लेकर उन रिकॉर्ड्स को देख सकती है। दूसरा, अब तक जब इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के रिकॉर्ड के लिए इस अदालत के पास जाती थी, जिसे फीसा अदालत या फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट अदालत कहते हैं, तो उनके उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं होता था। अब एक अहलकार होगा जो एक तरह से आप कह सकते हैं अवाम की नुमाइंदगी करेगा। और जहां तक रोविंग वायर टैपिंग या लोन वुल्फ ट्रैप जो टैपिंग की बात मैंने की थी पहले जिक्र किया था, वो सब वैसे के वैसे ही मौजूद रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि पहले की तरह ये सब बगैर किसी रोक टोक के नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक घोड़ा वही है, लगाम उस पर बहुत सारे कर दिए जाएंगे इस नए कानून के तहत।
ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इराक और अफगानिस्तान बैन अल-अक़वामी फौजी दस्तों की क़यादत करने वाले साबिक़ अमरीकी जनरल डेविड पेट्रियस ने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों को फौजी हिकमत अमली के साथ साथ एक मजबूत सियासी हिकमत अमली के तहत ही शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इराक में दौलत इस्लामिया से जंग में फतह के लिए अहम है कि इराक की सियासी क़यादत सुन्नी अरब कम्यूनिटी को अपनी हिमायत का कोई ठोस सबूत या जवाब फराम करे। बीबीसी के नामनगार जोनाथन मार्कस ने जनरल पेट्रियस के साथ ये खुसूसी इंटरव्यू किया, जिसका खुलासा तैयार किया हमारी साथी शुमैला खान ने।
अमरीका के साबिक जनरल डेविड पेट्रियस ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इराक में दौलत इस्लामिया का सामना करने के लिए अमरीका को अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है। उनका मौकिफ था कि आप एक शिद्दत पसंद मगर सनती ताकत के साथ सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ सकते, इसके लिए आपके पास कोई सियासी जवाब भी होना चाहिए।
क्या उन्हें दर हकीकत बाज केसेस में बटालियन की सतह पे मौजूद होना चाहिए? आप एक सनती ताकत के साथ नहीं निमट सकते। शिद्दत पसंदी और शोरिश पसंदों का मसला सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं निपटाया जा सकता, इसके लिए हथियारों के साथ साथ आपके पास सियासी पहलू होना भी जरूरी है, और ये बहुत अहम है कि उनके शिद्दत पसंदों को या तो हलाक किया जाए या फिर उन्हें शिकस्त के बाद गिरफ्तार किया जाए। और इराक को इस काबिल बनाने के लिए हमें सियासी तौर पर पहल की जरूरत है। इस सिलसिले में इराक के अहम सियासी रहनुमाओं जैसे वजीर आजम आबिदी, जो बेहतर जानते हैं कि इराक में सुन्नी अरब कम्युनिटी को क्या जवाब पेश किया जाए कि वो मुखालिफत के बजाय उनकी हिमायत करें।
जनरल पेट्रियस ने सन 2007 में इराक में शोरिश के दौरान फौजी कार्रवाई में क़यादत के फ़राइज निभाए थे। इस ऑपरेशन को वसी पैमाने पर एक कामयाब ऑपरेशन माना जाता है। इराक जंग के दौरान मिस्टर पेट्रियस ने एक हिकमत अमली भी तैयार की थी, जिसके तहत अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफा किया गया और अलकायदा के साथ सुन्नी कबाइलियों की हिमायत हासिल की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि वो इराक में दौलत इस्लामिया का उनकी पेशरो तंजीम अलकायदा से मवाजना करें, जिसको इराक में शिकस्त देने में उनका अहम किरदार रहा था, तो उन्होंने कहा कि इराक में अलकायदा की जड़ें कहीं ज्यादा मजबूत थीं और उनकी तादाद भी दौलत इस्लामिया से कहीं ज्यादा थी। इराकी फौज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक रवायती फौज है, जिसमें शोरिश पसंदों के अनासर के साथ साथ अहम दहशतगर्द अनासर भी मौजूद हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को इराकी हुकूमत के साथ काम करते हुए फौजी और सियासी दोनों महाजों पर अपनी सरगर्मियों को मजबूत करने की जरूरत है।
मैंने व्हाइट हाउस, पेंटागन और कैपिटल हिल के रहनुमाओं से बात की है। وہاں واضح طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ انہیں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. بعض مختلف سرگرمیوں میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وہاں موجود انتظامی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی، خصوصاً بغداد میں، تاکہ عراقی کوششوں کو فعال بنایا جا سکے جو کہ اس کا مرکز ہے.
انہوں نے کہا کہ بہت سے دیگر مسائل کے درمیان یہ بات بھی زیر غور ہے کہ آیا نچلی سطح کی عراقی فورسز کی مدد کے لیے مزید امریکی مشیروں کو تعینات کیا جائے یا نہیں.
I think there has to be an analysis of whether or not advisors should be deployed.
میرے خیال میں اس بات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ کیا نچلی سطح پہ کام کرنے والی عراقی سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے وہاں مشیران لگائے جائیں جہاں یہ فورسز تعینات ہیں یا نہیں، یا پھر انہیں عراقی فورسز کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ہونا چاہیے.
عراق میں امریکہ کی حمایت یافتہ فوج اب ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے لڑ رہی ہے جس پہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے. جنرل پیٹریس اس گروپ کو ایک خوفناک دشمن قرار دیتے ہیں. بی بی سی کے جوناتھن مارکس نے ان سے سوال کیا کہ کیا عراقی فوج دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لڑیں گے، لیکن وہ صرف اس وقت لڑیں گے جب ان کے پاس ایک اچھا رہبر، مدد اور یہ معلومات ہوں کہ سخت جنگ میں ان کے پیچھے کوئی موجود ہے. واضح رہے کہ عراق اور افغانستان میں بین الاقوامی فوجی دستوں کی قیادت کے بعد جنرل پیٹریاس کو سی آئی اے کا سربراہ تعینات کیا گیا تھا، لیکن سن 2012 میں غیر ازدواجی تعلقات کے انکشافات کے بعد انہیں اپنے عہدے سے استعفی دینا پڑا تھا.
یہ رپورٹ آپ کے لیے شمیلہ خان نے تیار کی تھی. برے صغیر کے عظیم شاعر علامہ اقبال کو بھارت میں مغربی بنگال کی حکومت کی اردو اکیڈمی نے ان کی عظیم ادبی خدمات کے لیے بعد از مرگ ترانہ ہندی کے ایوارڈ سے نوازا ہے. یہ ایوارڈ کولکتہ میں علامہ اقبال کے پوتے ڈاکٹر ولید اقبال نے وصول کیا. ڈاکٹر ولید نے اقبال کو عظیم بنگلہ شاعر اور نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کی طرح ایک آفاقی شاعر قرار دیا. اردو کے اس عظیم شاعر کی یاد میں ریاست میں 3 روزہ جشن اقبال کا اہتمام کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر.
ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی سرزمین کولکتہ، علامہ اقبال کے اعزاز کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کیا ہوتی. مغربی بنگال کی حکومت کی اردو اکیڈمی نے علامہ اقبال کو بعد از مرگ ان کی عظیم ادبی خدمات کے لیے ترانہ ہندی کے ایوارڈ سے نوازا ہے. مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی نے برے صغیر کی ادب و ثقافت کی روایت کی ستائش کرتے ہوئے کہا،
آزادی کا ٹائم میں تو ہم لوگ ایک ہی تھے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان. ابھی کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کتنا دور ہے، لیکن ایک ساتھ میں بیٹھو تو سب سے زیادہ نزدیک میں ہے، اتنا دور نہیں ہے.
علامہ اقبال کے پوتے ڈاکٹر ولید اقبال نے یہ ایوارڈ قبول کرتے ہوئے کہا کہ اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے علامہ اقبال کو ایک آفاقی شاعر قرار دیا.
علامہ اقبال کا پیغام بھی یونیورسلسٹ ہے. اگر ہم کالیداسا کو، جنہوں نے سنسکرت میں شکنتلا لکھی تھی، ان کو یونیورسلسٹ کہہ سکتے ہیں، تو ہم علامہ اقبال کو بھی یونیورسلسٹ ہی کہنا چاہیے. اور آج ویسٹ بنگال میں اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور یہ بڑے ہمارے لیے احترام کی بات ہے کہ ٹیگور صاحب کی زمین میں ہی، ٹیگور صاحب کے ہی دھرتی نے اس ریکگنیشن کو دیا.
شاعری و ادب کی اس محفل میں بھی پاک بھارت تعلقات کا ذکر رہا. ڈاکٹر ولید نے کہا،
دونوں ملکوں کے بیچ کا رشتہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی یہاں کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب تو دیکھا، لیکن یہ خواب بھی دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلق بھی سارے جہاں سے اچھا ہو، اور ہم کو اس پہ تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے، کنسیڈر بھی کرنا چاہیے، اور ایکشن بھی ان چیزوں پہ کرنا چاہیے.
کولکتہ میں 3 روزہ جشن اقبال کے دوران سینٹرل لائبریری میں اقبالیات کے ایک گوشے کا افتتاح ہوا اور ایک مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا.
اقبال کو ریاست مغربی بنگال میں سراہا گیا. یہ رپورٹ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے تیار کی تھی. یہیں حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے مارکو اوریانتو. تو میں اجازت چاہوں گا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
بھارت نے چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے مطابق ایک بم حملے میں پولیٹیکل انتظامیہ کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے. دوسری طرف پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں زمینی کارروائی میں 12 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. عراق میں دولت اسلامیہ کے خودکش بم حملے میں عراقی سیکیورٹی فورسز کے 38 اہلکار ہلاک ہو گئے. فن لینڈ کی نئی حکومت کے وزرا نے اپنے اپنے سرکار سرکاری کمروں کو خیر بات کہہ کر مشترکہ دفتر میں ایک ساتھ بیٹھ کر آج سے کام کرنا شروع کیا ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے ایک مسلمان خاتون کے حق میں فیصلہ دیا ہے جنہیں سر ڈھانپنے پر کپڑے کے ایک اسٹور کے انتظامیہ نے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا. اور بی بی سی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ شام کے اندر باغی گروہ بڑے پیمانے پر بچوں کو عسکری کارروائیوں میں استعمال کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.